الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین الحمدللہ سورہ صف اس کی آیت نمبر 9 خاص طور پر زیر مطالعہ تھی پچھلی مرتبہ جس میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد وہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا بیان کیا تھا البتہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق یا مناسبت کے حوالے سے بڑا اہم ہے اور اس مہینے میں یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس سے اپنے تعلق کو مزید استوار کریں بہتر کریں لہذا یہ تیسرا مسلسل جمعہ ہے جس میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق کے حوالے سے یہاں پر گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ آراف کی آیت نمبر 157 کے حوالے سے ہم نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادوں پر گفتگو کی پھر پچھلے جمعے سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے بات عرض کی گئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین الحق یعنی سچا دین یا عادلانہ نظام دے کر بھیجا اور رب کائنات نے بھیجا اس لیے لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ وہ اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر غالب کریں اس کا اظہار فرمائیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اور چاہیے یہ بات مشرکوں کو چاہے وہ سیاسی مشرق ہوں یا مذہبی مشرق ہوں ان کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی مقصد کے لیے بھیجا اور بحمدی تعالیٰ یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور جذبات اور لگاؤ اور عشق کی جو کیفیت ہے وہ نظر آتی ہے بہرحال ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو اس عشق و محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں اگر آپ کے علم میں گزرا ہو کہ اس مرتبہ بھی پچھلے سال کی طرح اس سال بھی 7 منزلہ کیک کاٹا گیا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ تعلق کی بنیاد جذبات ایک محبت ایک لگاؤ کی بنیاد پر ہے لیکن یہ لا تعلقی یہ لا علمی کی بنیاد پر بھی ہے غفلت کی بنیاد پر بھی ہے محبت تو ہے لیکن محبت تو ایک جذبہ ہے جو اندھا ہوتا ہے اس اندھے جذبات کو صحیح راستہ دکھانے کی ضرورت ہے لہذا بڑا اچھا موقع ہوتا ہے ہمارے لیے کہ صحیح بات جو قرآن و حدیث میں آئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق کے حوالے سے اس کو بیان کریں کیونکہ عوام الناس میں بڑی تعداد جاہلوں کی ہے جو جہلا جو دین نہیں سمجھتے دین کی تعلیمات کو نہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں بلکہ جو بات ان کو بتا دی جائے سکھا دی جائے. اکثر و بیشتر وہ فالوورز ہوتے ہیں, اور فالوورز بھی بلائنڈ فالوور. ایسا شخص جو تقلید کر رہا ہو, اندھی تقلید, معاشرے میں اکثر و بیشتر ایسے لوگ نظر آتے ہیں. لہذا اگر یہ محبت کا تعلق اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ جیسے منائی جا رہی ہو, اور سات منزلہ کیک کاٹ کر ایک صاحب اپنی دولت کا بھی اظہار کر رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے میڈیا میں ایسے لوگوں کو فوراً کورنگ ملتی ہے, اور وہ میڈیا پر دکھایا گیا کہ ایک صاحب جو ہے وہ سات منزلہ کیک کاٹ کر تقسیم کر رہے ہیں, وہ مبارک کیک کس کس نے کھایا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. البتہ اللہ کے رسول کی سالگرہ منانا, جشن منانا, یہ جیسے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ مزاج دین اسلام کا ہے ہی نہیں. یہ جشن کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ اسلام کا لفظ ہو ہی نہیں سکتا. جشن اور اسلام یہ بالکل دو بالکل متضاد چیزیں ہیں. ہمارے ہاں خوشی کا اظہار ہے الحمدللہ, اس کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عیدیں عطا فرمائی. کسی سے بھی جا کر پوچھئے پوری دنیا کے مسلمان سے کہ ہمارے دین میں, دین اسلام میں کتنی عیدیں ہیں, تو چھوٹا بچہ بھی آپ کو بتائے گا کہ یہ عیدین ہیں, عید الاضحیٰ اور عید الفطر, اور دونوں مواقع پر جو خوشی کا اظہار کرنا ہے اس میں انتہائی سنجیدگی ہے, وقار ہے, خوبصورتی ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ محبت کا اظہار بالکل ہونا چاہیے, خوشی کا اظہار ہونا چاہیے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف اگر ہوگا تو اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں, وہ بدعت ہے, وہ گمراہی ہے, اور ہر گمراہی ہر بدعت انسان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے. اور یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ بدعت اتنا بڑا گناہ ہے, یا شیطان کی ایک ایسی چال ہے, ایک عام گناہ انسان کرتا ہے تو اس کے اندر ندامت کی کیفیت ہوتی ہے, مجھ سے غلطی ہوئی, اور ندامت کے بعد وہ توبہ کر سکتا ہے یا کرتا ہے. اور اس ندامت کے آنسو کو اللہ پاک نے کتنا پسند کیا کہ جب انسان کے آنکھوں میں اس ندامت کا آنسو آتا ہے اور وہ اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے, تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا آنسو زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن ایک شخص جو ہے وہ ایسا کام شروع کرے جس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں اور اس کو نیکی سمجھ کے کرنا ہو, تو اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کل بدعت ضلالہ, ہر بدعہ ہر نئی چیز گمراہی ہے, وکل ضلالت فی النار, اور ہر گمراہی انسان کو آگ میں لے کے جانے والی ہے. تو یہ محبت, یہ عشق, اور اس میں غلو, خاص طور پر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں قرار دیا, کبھی غور کیجئے گا, یہ غلو ہے, یہ محبت کا اظہار ہے. اس محبت میں اتنے آگے بڑھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اور واقعہ یہ کہ ہماری بھی شدید محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ تو رب کائنات نے حفاظت کی ہے, آخری نبی ہیں, آخری رسول ہیں, ورنہ ہم تو اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کچھ کرتے میں الفاظ نہیں کہہ سکتا. بہرحال جو کچھ کیا, کرنے کی کوشش کی, لیکن الحمدللہ بحیثیت مجموعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی مبارک, نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو محفوظ رکھا. لیکن جیسے جہاں جگہ ملتی ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایسی بات کر دی جاتی ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یقینی طور پر گستاخی ہوتی ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوتا, یا آپ کے صحابہ کرام نے آپ کی پیدائش کے دن کو منایا ہوتا, تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ جگہ تھی. نہ اللہ کے رسول کا کوئی حکم, نہ آپ کا کوئی عمل, نہ آپ کے صحابہ کا کوئی عمل, تعامل صحابہ سے کوئی بات ثابت نہیں, اور ہم اس دن کو جشن کا دن منائیں جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گویا یوں کہہ لیجئے کہ رحلت ہوئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا ہے, 125,000 مسلمان موجود تھے جب اتنا بڑا دن آیا, اتنا بھاری دن تھا یہ صحابہ کرام کے لیے, اور ہم اس دن جشن منا رہے ہوں, ہم اس دن لڈیاں ڈال رہے ہوں, ہم اس دن سالگرہ منا رہے ہوں, ہم اس دن کیک کاٹ رہے ہوں, تو یہ کیسا تعلق ہے؟ واقعہ یہ کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. وضع میں تم ہو نصارہ, یہ علامہ اقبال کا شعر آج 100% درست آتا ہے ہم پر. وضع میں تم ہو نصارہ, تمدن میں ہنود, یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. ہماری وضع قطع پوری نصارہ نصرانی جیسی ہے, گیٹ اپ ہمارا پہچان نہیں سکتے آپ کہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے. اسی طرح جو پورا کلچر عیسائیوں کا, وہ ہمارے یہاں اس طرح سے پینیٹریٹ ہو چکا کہ ہم اس دن جشن منا رہے ہیں جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا ہے. یہ سالگرہ کی یہ جو سلسلہ ہے, یہ آیا کہاں سے؟ کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ برتھ ڈے اینیورسری جو ہے یہ کرسچینٹی سے آئی ہے, اسلام کا اس دن سے کوئی تعلق ہی نہیں. نہ کسی کے انتقال کے دن سے کوئی تعلق ہے, نہ کسی کے پیدائش کے دن سے کوئی تعلق ہے. اسلام تو بحمد تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل ضابطہ حیات دیا ہے, یہ کوئی دنوں کا نام تھوڑا ہی ہے, یہ تو پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کرنے کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بھرپور تعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع کے ذریعے ہے. یہ چند دنوں میں یا چند گھنٹوں کا تو نام نہیں ہے, جیسے ہم چند دنوں میں یا چند گھنٹوں میں پورا شہر کراچی جو ہے اس کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے. اور واقعہ یہ کہ جتنی اس کے حوالے سے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اتنا زیادہ یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. پہلے یہ جلسے جلوس بہت محدود تعداد میں ہوتے تھے، اب پورا کراچی بند تھا. واقعہ یہ کہ بڑی شدید تکلیف ہو رہی تھی لوگوں کو موومنٹ کے اعتبار سے. تو بہرحال قیامت آئے گی، اس دن حساب کتاب ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر پر، حوض کوثر پر جب اپنے امتیوں کو جو مشروب پلا رہے ہوں گے، اور وہ مشروب جس کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ ما ایسا مشروب ہے کہ جس کو ایک مرتبہ پلائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک اسے پیاس نہیں لگے گی جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے. یہ ہے وہ عظیم ترین مشروب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساقی کوثر علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو پلائیں گے. لیکن بخاری شریف کی روایت ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان بھی لیں گے کہ میرے امتی ہیں، اور ان کو وہ آب کوثر پلانا بھی چاہیں گے، لیکن فرشتے ان کو روک دیں گے کہ یہ ہے تو آپ کے امتی، لیکن انہوں نے آپ کے بعد دین کو بگاڑا، دین کے اندر خرافات پیدا کی، دین کے اندر بدعت پیدا کی. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان لوگوں کو وہ آب کوثر نہیں پلائیں گے، اور ان کو اوندے منہ جہنم کی طرف داغ دیا جائے گا. تو آپ سوچئے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ ہم عشق و محبت میں اللہ کے رسول کی سالگرہ منا رہے ہوں اور ان کے نام کے کھانے کھلا رہے ہوں، سالگرہ کا کیک کھلا رہے ہوں، اور قیامت کے دن ہم جائیں تو اللہ کے رسول فرما دیں اس شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، یہ شخص میرے بعد دین میں اضافے کا باعث بنا، بدعت کا باعث بنا. لہذا اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ ایسا طرز عمل ہوا، تو سوچئے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دنیا میں تو رسوا ہیں ہی، خدا نہ خواستہ اگر آخرت میں بھی رسوائی ہمارے مقدر ہوئی تو سوچئے ذرا، رہے سلامت بس ان سے نسبت. میرا تو ایک آسرا یہی ہے، لیکن اللہ کے رسول ایسے شخص سے اعلان برات کر رہے ہوں تو واقعہ یہ نہ دنیا میں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو بہرحال اس حوالے سے ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے کہ جو اصل کرنے کے کام ہے وہ ہم بھول چکے، اور جو بدعات ہے اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. لہذا اصل کرنے کا کام کیا ہے، اب ذرا بریفلی میں مختصرا آپ کے سامنے عرض کروں گا. پچھلی مرتبہ سورہ سب کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے بہت تفصیل سے بات آ چکی. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم. یہ یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، سازش کر کے، تفرقہ بازی پھیلا کر، اور اس طرح کی بدعات کو پروموٹ کر کے. میڈیا نے بھی کتنا پروموٹ کیا آپ سب جانتے ہیں، پھر سیاسی پارٹیاں بھی خاص طور پر اپنا جو ہے اس میں چاہتی ہیں حصہ ملے، لوگوں سے پہنچنا ہے لوگوں تک. تو بارہ یہودی یہ چاہتے ہیں، ساری سازشیں جو ہیں یہودیوں کی ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نوری، حالانکہ اللہ پاک اپنے نور کا اتمام فرمانے والا ہے. ولو کرے الکافرون، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اس کی روشنی انشاءاللہ العزیز پوری دنیا کو روشن کر کے رہے گی. پھر جیسے میں نے عرض کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان فرمایا ہے. پچھلی مرتبہ گزارش بھی کی تھی کہ ان آیات کو یاد کر لیجئے، زبانی یاد کر لیجئے، ہر جمعے کو پڑھا کریں یا روزانہ پڑھا کریں، اور دل میں یہ یقین رکھیں کہ ان آیات کے حوالے سے انشاءاللہ اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین پوری دنیا پر غالب و نافذ ہو کے رہے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، وہی اللہ پاک ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ، یعنی قرآن حکیم کے ساتھ، وہ دین الحق، اور حق کا دین یعنی دین اسلام کی تعلیمات دے کر، عادلانہ نظام دے کر، لیظہرہ، تاکہ وہ اسے غالب فرمائے، الگ دین کلی، پورے کے پورے دین پر، ولو کرے المشرکون، اور چاہیے دین کا غلبہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، رب کائنات نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ اللہ کا دین نافذ کریں، قائم کریں. لہذا یہ دین کیسے قائم ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے کیا سنت ہے. میں نے آپ کو بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول سے ہمارے جذبات، ہمارا تعلق، واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی عظیم دولت ہے اس وقت مسلمانوں کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان سے محبت اور ان سے تعلق. ہر اسکول آف تھاٹ میں بھی حمد تعالیٰ عاشقین رسول، سچے عاشقین رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو مل جائیں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ عشق و محبت کے اپنے بنائے ہوئے تصور ہیں کہ جس پر ہم عمل کرتے ہیں، اور اس کے مطابق جیسے میں نے عرض کیا، محبت، جذبات، یہ اندھے ہوتے ہیں. اس کو جو لائن آف ایکشن دینی ہوتی ہے، چینلائز کرنا ہوتا ہے، بہت ضروری ہے. ورنہ محبت میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تو ہم پتہ نہیں کیا قرار دیتے. تو اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ سنت کو امفیسائز کیا جائے، سنت کی پریکٹس، سنت پر عمل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لہذا 15 منٹ کے اندر میں آپ کے سامنے وہ اہم ترین باتیں رکھوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس کی جدوجہد میں، محض 23 برس، کیسے وہ عظیم ترین انقلاب برپا کر دیا جس میں تاریخ انسانی میں اتنا عظیم انقلاب کہ اس پورے معاشرے کو اسٹڈی کر لیجئے اسلام سے پہلے اور اسلام کے آنے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تشریف لانے کے بعد اس پورے کے پورے معاشرے کو اسٹڈی کیجئے تو کوئی ایک شے آپ کو نہیں ملے گی ایسی جس کو اللہ کے رسول نے تبدیل نہ کر دیا ہو. عقائد بدل دیے، عبادات بدل دی، رسومات بدل دیے، خاندانی نظام بدل دی، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، یہاں تک کہ پرائیورٹیز جو ہوتی ہیں، پہلے پرائیورٹی دنیا تھی، پھر وہی لوگ آخرت کے طالب ہو گئے اور کیسی عظیم قربانی دی ان صحابہ کرام نے، تاریخ انسانی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. لہذا بہت ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے برپا کیا. انقلاب کے بنیادی معنی ہوتے ہیں تبدیل ہونا، بدل جانا، اور چاہے وہ کوئی سا بھی انقلاب ہو اس میں نظام زندگی کی جو اجتماعی پہلو ہیں، خاص طور پر سیاسی نظام، معاشی نظام یا معاشرتی نظام، اس میں کسی تبدیلی کو انقلاب کہتے ہیں. اور اجتماعی سطح پر کسی تبدیلی برپا کرنے کے لیے کسی نظریے کی بنیاد پر، کسی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر تبدیلی برپا کی جاتی. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم انقلاب میں تبدیلی کا اصل محرک، اصل جذبہ، اصل آئیڈیا، اصل نظریہ ایک تھا اور اس کو نظریہ توحید کہتے ہیں. لہذا آپ نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ہے نظریہ توحید. اس کے اثرات کہاں کہاں پڑیں گے ابھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آج کے دور میں اگر کوئی تبدیلی برپا کرنی ہے، پہلے تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، جو باتیں ابھی میں نے عرض کی یہ تو ایک چھوٹی سی فہرست ہے، ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے 12 ربیع الاول کے دن، واقعہ یہ کہ شرم آتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. اللہ کے رسول کے ماننے والے کر کیا رہے ہیں، کہہ کے کیا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کیا کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ کے دل میں بھی کڑن ہوئی یا نہیں؟ اگر نہیں ہوئی تو یہ بہت تشویشناک بات ہے، اور اگر ہوئی کہ جو کرنے کے اصل کام تھے وہ نہیں کیے جا رہے، اور جو نہیں کرنا تھا جس سے دین میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اکثر و بیشتر وہ کیا جا رہا ہے، تو میں آج شروع میں کر چکا ہوں کہ یہ تعلق، یہ جذبات، یہ محبت مبارک ہیں، لیکن ان کو صحیح رائے عمل اگر ملے تو انشاءاللہ یہی محبت، یہی تعلق، یہی جذباتی کیفیت دین کے کام میں لگے گی، اور اس سے ایک پازیٹو چینج آنے کی طرف جو ہے وہ امید ہے. مثبت اقدامات کے کریں گے تو انشاءاللہ ایک بہتر رائے عمل اختیار کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. لہذا سب سے پہلی چیز جو کسی بھی انقلاب کے لیے ضروری ہے وہ ہے نظریہ، آئیڈیالوجی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظریہ عطا فرمایا وہ نظریہ توحید ہے. قرآن کو پڑھ لیجئے، ابتدائی صورتیں خاص طور پر اسی نظریہ توحید کے گرد گھوم رہی ہیں. تین بنیادی عقائد ہیں ہمارے، توحید، رسالت، آخرت. قرآن حکیم میں 87 صورتیں جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں، 2/3 قرآن، 20 سپاروں سے زیادہ صورتیں وہ مکے میں نازل ہوئی. اور ان صورتوں کا موضوع کیا ہے؟ ان تمام صورتوں کا اصل موضوع ایمانیات ہے، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. اس کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے کئی طویل مختلف صورتوں میں آپ دیکھیں گے بہت طویل جو ہے بحث ملے گی آپ کو ایمان بھی رسالت پر، خاص طور پر واقعات، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یہ واقعات ہی تو ہیں مکی صورتوں میں اکثر و بیشتر ایمان بھی رسالت کے حوالے سے. اور ان قوموں کا تذکرہ، خاص طور پر 6 قوموں کا تذکرہ جو اللہ پر ایمان نہیں لائی، رسول کی تباہ نہیں کی، آخرت اور ایمان نہیں لائے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عبرت کا نشان بنایا. 6 قومیں خاص طور پر نوٹ کیجئے، نوح علیہ السلام سے اس کا آغاز کریں. پہلے رسول جو کسی امت کی طرف بھیجے گئے، قوم کی طرف بھیجے گئے، حضرت نوح علیہ السلام تھے. لہذا ان کی قوم کا ہوا کیا؟ 950 سال کی دعوت و تبلیغ کا نتیجہ، ما آمن ما ہو الا قلیل، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، باقی سب کو تباہ برباد کر دیا گیا، غرق کر دیا گیا. پھر ہود علیہ السلام، اسی طرح صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے آیا، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، 6 یا 7 انبیاء کرام کے واقعات قرآن میں مکی صورتوں میں خاص طور پر ایمان بھی رسالت کے حوالے سے عبرت کا نشان ہے جو بیان کر رہے ہیں. کہ رسول کو نہیں مانو گے، ان کی اتباع نہیں کرو گے، اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو ایسے عبرت بنا دیے جاؤ گے جیسے ان لوگوں کو ان قوموں کو تباہ اور برباد کر دیا گیا۔ بہرحال ایمان بالآخرہ کے حوالے سے پوری کی پوری آخری منزل سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک پوری منزل ہی ایمان بالآخرہ پر ہے، اور کتنا امفسائز ہے آخرت پر۔ واقعہ یہ کہ اگر ترجمے سے اس کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ آخری منزل کی اہمیت کیا ہے۔ جب تک آخرت پر یقین نہ ہو، یقین، اس وقت تک انسان کا عمل درست ہو ہی نہیں سکتا، وہ اس دنیا کی رانائیوں کو چھوڑ ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنی اٹریکشن اس دنیا میں اللہ پاک نے رکھی ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا۔ یقینا ہم نے بنایا جو کچھ بھی زمین پر ہے مزین کرنے کے لیے، خوبصورت بنا دیا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں۔ تو جتنی دنیا اٹریکشن اس میں بڑھ رہی ہے، اتنا زیادہ آخرت پر یقین کم سے کم تر ہو رہا ہے۔ دنیا میں انسان اس طرح سے گم ہو رہا ہے جیسے اقبال کا شعر ہے بڑا خوبصورت، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق۔ لہذا غور کیجئے کہ یہ پہلا جو جیسے میں نے عرض کیا نظریہ توحید، جب تک یہ معاشرے کے اندر پینیٹریٹ نہیں کیا جائے گا، دلوں کے اندر اتارا نہیں جائے گا، آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، محبت، تعلق مع اللہ، جب تک کسی بڑی تبدیلی کی کوئی توقع نہیں۔ ایک میسو تحریک ہونی چاہیے کہ اللہ کی کتاب کے ذریعے ایمان کو پھیلایا جائے، تاکہ قرآن کے ذریعے جو ایمان پھیلے گا اس میں کنوکشن لیول، یہ جو شعور ہوتا ہے انسان کا، اس میں شامل ہوگا، جس کی بنیاد پر اس کے کردار کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اصل تو تبدیلی انسان کے فرد کے اندر تبدیلی ہے، جیسے ہی افراد بدلنا شروع ہوں گے انشاءاللہ العزیز تو اجتماعیت کی تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو سب سے پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کو تیار کیا، ایک ایک فرد کی تیاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کی بنیاد پر ایمان کو ہیمر کیا۔ یہ ہیمرنگ کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو بار 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 پڑھا جائے تو اس پہ یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآن کا حکم کیا ہے سورہ مزمل میں بالکل شروع میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، چوتھی یا پانچویں وہی ہے سورہ مزمل۔ ابھی تو بہت سارا قرآن نازل ہی نہیں ہوا، تو کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو پڑھیے ٹھہر ٹھہر کر۔ ظاہر بات ہے جتنا قرآن نازل ہوا تھا اس کو کئی مرتبہ پڑھے جا رہے ہیں تاکہ وہ یقین کا جو لیول ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے۔ بہرحال آج ہمیں بھی اپنے معاشرے میں اس تبدیلی کے لیے، بڑی تبدیلی کے لیے، انقلاب کے لیے، سب سے پہلے یہی کام کرنا ہوگا، اللہ کی کتاب کو شعوری سطح پر کانشس لیول لوگوں کے لا کر اللہ کی کتاب کا پیغام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہوگا۔ آج میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہماری پرائیورٹیز کچھ اور ہیں، ہماری صبح شام کسی اور کام میں گزر رہی ہیں، ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ کسی اور پر ہم تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا، کیا ہم واقعتاً اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا واقعتاً آخرت پر یقین ہے؟ کیا واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ ذرا اپنا جائزہ لیجئے، ہمارے 24 گھنٹے کس کام میں گزر رہے ہیں؟ صبح سے شام تک ہماری محنتیں، ہماری سعی و جہد کس کام میں گزر رہی ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، سورہ کام کی آخری رکوع کی آیات۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنتیں، جن کی سعی و جہد دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی۔ ہمیں اپنا جائزہ لیں، صبح ہم نکلتے ہیں، رات کو گھر میں داخل ہوتے ہیں، کیا کما کر لاتے ہیں، کیا گوا کر آتے ہیں، اس کا جائزہ ہم سب کو لینا چاہیے۔ تو بہرحال پہلا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں کیا تبدیلی کے لیے، وہ ہے یقین پیدا کرنا، اور یقین پیدا کرنا قرآن کے ذریعے، قرآن کی آیات سے، اللہ کے کلام سے بہتر کوئی اور کلام نہیں ہو سکتا جو انسان کی شخصیت اور کردار میں تبدیلی پیدا کرے۔ پھر جو لوگ اس نظریے توحید کو سمجھ کر قبول کر لیں، اب ان لوگوں کی تنظیم بنانا، ان کو منظم کرنا، آرگنائز کرنا دنیا کا مشکل ترین کام۔ چیوٹیاں بھی آپ کو آرگنائز نظر آتی ہیں، انسان جو اشرف المخلوقات ہے، سب سے زیادہ نظم کا فقدان اسی انسان کے اندر ہے۔ لہذا انسان کو منظم کرنا، آرگنائزیشن بنانا، یہ مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کے جو جن کے اندر نظریہ توحید پینیٹریٹ کر چکا تھا ان کو منظم کیا، اور کسی بھی بڑی تبدیلی کے لیے آرگنائزیشن بہت ضروری ہوتی ہے. اور یاد رکھیے جماعت چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو اگر منظم ہے تو وہ بڑی سی بڑی جماعت کو شکست دے سکتی ہے. اللہ پاک نے کئی واقعات بیان کیے ہیں. سورہ بقرہ میں تالوت کا واقعہ تفصیل سے آیا اور وہاں جو الفاظ ہیں کم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیرتن باذن اللہ, کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعت پر غالب آ گئیں لیکن اللہ کے حکم سے اللہ کے اذن سے. تو فیصلہ کن شے ہے تو اللہ کی مدد ہی ہے. اللہ کی مدد و تائید کے بغیر تو کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. لیکن افراد کی تیاری بدر سے پہلے 15 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد, یہ دنیاوی اسباب کو جمع کرنا سنت ہے لیکن ان اسباب پر بھروسہ نہیں ہوگا. بھروسہ تو مسبب الاسباب پر ہوگا لیکن افراد تیار ہوں گے تو تبدیلی آئے گی. لہذا افراد کی تیاری کے لیے ان کے اندر ایمان و یقین کی محنت کرنا, ان کو منظم کرنا اور مزید یہ کہ ان کا تزکیہ کرتے رہنا, اندر کا کوئی دنیاوی آلائش آ رہی ہو اس کو صاف کرنے کا ذریعہ تزکیہ نفس, یہ بھی قرآن کے ذریعے ان کو منظم کیا جائے, ان کی تربیت کی جائے, ٹریننگ. فوجی اور ایک عام آدمی میں فرق ہوتا ہے. ایک فوجی جو زندگی گزارتا ہے منظم, بڑی بھرپور زندگی, خاص طور پر واقعہ یہ کہ جب جنگ کے لیے تیاری کی جا رہی ہوتی ہے تو ایک عام آدمی میں اور فوجی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. فوجیوں کو 3 بجے 4 بجے اٹھا کر ڈرل کراتے ہیں, جنگ نہیں ہو رہی پھر بھی ڈرل ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے بھائی ڈرل؟ کہ کسی وقت بھی کوئی کال آئے تو فوجی یہ نہیں کہتا میرے سر میں درد ہو رہا ہے میرے پیر میں درد ہو رہا ہے, وہ تو ہر وقت تیار رہتا ہے اللہ کے دین کے لیے یا پھر یہ کہ اپنے ملک کے لیے اپنے باسیوں کے لیے جان دینے کے لیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کو منظم کرنا اور ان کی تربیت کرنا, اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کے جذبہ پیدا کرنا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے اندر ان کو منظم بھی کیا اور ان کے دلوں میں اپنے رب کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کیا. اور بحمد تعالیٰ آپ سب جانتے ہیں 259 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اس دین کے لیے, تب کہیں جا کر وہ جال حق وزاق الباطل ان الباطل کانا ذہوقا کی کیفیت پیدا ہوئی کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے, حق والے کھڑے ہوں اللہ کے دین کے لیے تو پھر باطل کی کوئی حیثیت نہیں. حق والے اگر مسجدوں میں خانقاہوں میں یا اور جگہوں پر بیٹھے ہوئے اللہ کے نعرے لگا رہے ہوں تو پھر پارلیمنٹ میں عدالت میں اور باقی اور جگہوں پر شیطان اکبر کے نعرے لگائے جائیں گے اور دھڑلے کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں. ہم نے مسجدوں میں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں اس وقت شیطان اکبر کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ, سودی نظام اس کو ہم نے سینے سے لگایا ہوا ہے. آج تک اس سودی نظام کے خلاف کوئی تحریک کھڑی ہوئی ہے؟ مہنگائی کے خلاف تحریک ہے, فلاں کے, اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ, پوری قوم اعلان جنگ میں. آج تک ہمیں غیرت نہیں آئی رب کے لیے, رب کے دین کے لیے, رب کی کتاب کے لیے کہ ہم کھڑے ہوں اور اللہ کے دین کے لیے گھر سے نکلیں. اکثر و بیشتر ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے, سود ہوتا کیا ہے. سود اس کے خلاف اعلان جنگ رب کائنات نے فرمایا. اکثر و بیشتر دیندار لوگوں کو اس طرف توجہ ہی نہیں. جب دیندار لوگوں کی توجہ نہیں تو عام لوگ تو پھر اس کو سود کو, واقعہ یہ ہے کہ اتنا بڑا دھوکہ ہمارے معاشرے میں دیا جا رہا ہے کہ شراب کے اوپر اگر روح افزا کا لیول لگا کر بیچا جائے تو عام آدمی تو اس کو روح افزا ہی سمجھے گا اور روح افزا سمجھ کے پیے گا. یہ ہو رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں. سودی نظام کو پروموٹ کرنے والے, پروٹیکٹ کرنے والے اکثر و بیشتر دیندار لوگ بھی شامل ہیں اس میں. تو بہرحال سودی نظام ہو, بے حیائی ہو, فحاشی ہو, جو بھی ہو جس معاشرے میں پھیلے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو اصل جن کو روکنا چاہیے تھا وہ ان کو نہیں روک رہے. اور وہ جو اللہ کے یا اللہ اکبر کے نعرے مسجد میں تو لگ رہے ہیں, پارلیمنٹ میں, عدالت میں اور یہاں تک کہ ملکی سطح پر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جائے, اکثر و بیشتر اس طرف توجہ نہیں. تو بہرحال تیسرا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ تزکیہ تھا. اور اس کے بعد جب تک طاقت نہ ہو زبان سے دین کی دعوت دیے جاؤ, اپنے عمل سے, اپنے قول سے منظم کرو لوگوں کو, طاقت حاصل کرو, ایک پریشر گروپ بناؤ. جب وہ طاقت حاصل ہو جائے تو اب اس باطل نظام کے خلاف کھڑے ہو کر اقدام کیا جائے. اللہ کے رسول نے ہمیں نماز پڑھنا بھی سکھائی الحمدللہ, حج کرنا بھی سکھایا, زکات بھی سکھائی, روزہ بھی کرنا سکھایا. 6 سال تک اللہ کے رسول نے جنگ کیا نہیں. بدر میں تلوار, ننگی تلوار لے کر اللہ کے رسول رحمت للعالمین میدان بدر میں آئے یا نہیں؟ پھر عہد, دندان مبارک شہید ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, احزاب پتھر پر, پیٹ پر پتھر باندھ کر فاقے برداشت کیے اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ اکثر و بیشتر بیان نہیں ہوتا. 6 سالہ طویل جنگ, بدر, احد, احزاب, صلح حدیبیہ, حنین, تبوک, مشکل ترین غزوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا، 50 دن پر مبنی شدید ترین گرمی میں اللہ کے رسول جا رہے ہیں، تبوک تک وہاں سے آ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سنت اکثر و بیشتر بیان نہیں ہوتی. اور وہ آیت جو پڑھی جاتی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، احزاب کے موقع پہ نازل ہوئی ہے، 5 ہجری میں مشکل ترین غزوہ، جب 12,000 کا لشکر لے کر آگے یہودی بھی اور مشرکین بھی، اس موقع پر خندق کھودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے مشکل ترین حالات میں، یہ سنت بیان ہوتی ہے؟ مسلمان کیا کر رہا ہے آج؟ اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن جشن کے طور پر منا رہا ہے. بہرحال اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں سچا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور واقعتاً جو کرنے کے کام ہیں اس قوم کے، اس امت کے، امت مسلمہ کے، اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.